بن ناصر ینصرنا حسین بن ناصر ینصرنا بن ناصر ینصرنا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحقہ حمدا کثیرا, واعوذ بہ من شر نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, واعوذ بہ من شر الشیطان الذی یزیدنی ذنبا الی ذنبی, واحترز من کل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاہر. اللہم اجعلنی من جندک فإن جندک هم الغالبون, واجعلنی من حزبک فإن حزبک هم المفلحون, واجعلنی من اولیائک فإن اولیائک لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمة للعالمين خاتم النبيين أبي القاسم محمد
صلى على محمد وآل محمد
فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين أجل الله في فرجه. اما بعد, فقد قال اللہ فی کتابہ المجید الذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک, عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار, ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. درود پڑھیں محمد والے. کربلائی خاندان اور اس کی خصوصیات کے موضوع پر جو مجالس کا سلسلہ شروع ہوا ہے, آج اس کی تیسری مجلس. ہم چاہتے ہیں کہ کربلا کے نیام میں کربلا کو اپنے گھر لے کر جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ عاشورہ تک اپنے گھر کو ایک عاشورائی گھر بنائیں. آج جمعے کا دن تھا, زمانے کے نام سے منسوب دن, اور وہ دن کے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام کا ظہور اس دن ہوگا, لیکن ایک اور جمعہ گزر گیا اور امام تشریف نہیں لائے. کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ ہم کربلائی نہیں بنے. ایک توقی شیخ مفید کو امام نے لکھی ہے اور اس میں گلہ کیا ہے اپنے شیعوں سے, کہا ہے کہ اے کاش میرے شیعہ ہم سے کیے گئے عہد و پیمان میں آپس میں ہم دل ہوتے تو ہمارا دیدار ان سے دور نہ ہوتا. بس کیوں نہیں آئے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم دل نہیں ہیں. ہمارے یہ گروہی اختلافات، یہ ناچاکیاں باعث بن رہے ہیں کہ امام رنجیدہ خاطر ہوں، یہ وجہ بن رہے ہیں کہ امام تشریف نہ لائیں۔ عزیزو، آج جمعہ کا دن ہے اور ظاہر موضوع سے بھی مربوط ہے، یہ سب یعنی ہم جو اپنے آپ کو کربلا کی طرف لے جانے، کربلا بسی ہی اس لیے تھی، حسین غریب ہی اس لیے ہوا تھا، حسین نے جو اس وقت حال میں ناصر ینصر نے کہا تھا، وہ کہا ہی اس لیے تھا کہ پھر کوئی امام تنہا نہ رہ جائے۔ یہ خون حسین اس طرح سے لوگوں کو بیدار کرے کہ آنے والا جلدی آ جائے، لیکن کیونکہ ہم کربلائی نہیں بن سکے، کیونکہ عاشورہ کو ہم نہیں اپنا سکے، اس لیے مولا بھی نہیں آئے۔ شب عاشور مولا نے یاد کیا ہے، جب اصحاب کو چراغ بجھا دیا، اصحاب میں سے کوئی نہیں گیا، اور امام کو یقین ہو گیا کہ یہ سب میرے باوفا اصحاب ہیں، تو اس وقت امام نے کہا ہے کہ، اور پھر اس کے بعد امام نے سب کو اپنی اپنی شہادت کا مقام بھی دکھایا، اور اس کے بعد کہا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میرا فرزند مہدی ظہور کرے گا اور ہمارے خون کا انتقام لے گا۔ وہ روایت جو جناب ام سلمہ سے میں نے نقل کی تھی، اس میں بھی حضور نے کہا ہے کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ حسین کی نسل سے ایک بیٹا آئے گا جو حسین کے خون کا انتقام لے گا۔ ایک تعلق بنتا ہے کربلا سے ظہور کا، اور 3 سال پہلے ہم اس موضوع پہ ایک خمسہ پڑھ چکے ہیں، بس کیوں نہیں آئے؟ آج تھوڑا سا اس پہ پہلے غور کر لیتے ہیں، پھر اپنے اصل موضوع پہ آتے ہیں۔ کیوں نہیں آئے عزیزو؟ کیوں نہیں آئے؟ ایک شخص نے یہ سوچا کہ امام کو آ جانا چاہیے، اتنی شدت سے لوگ بلا رہے ہیں اور امام نہیں آ رہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، دروازہ کھولتے ہیں، ایک جوان پرنور جوان کھڑا ہے، اور وہ اسے کہتا ہے میں مسافر ہوں، پیاسا ہوں، پانی مل جائے گا؟ پانی کا گلاس لے کر باہر آتا ہے، زمانے کا امام اپنے ہاتھ میں یہ گلاس لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اس ایک گلاس پانی کے برابر بھی لوگ اپنی ضرورت محسوس کرتے تو شاید ہم آ جاتے۔ غربت امام کی دیکھ رہے ہیں، امام کہتے ہیں ایک گلاس پانی، یعنی جب ہمیں پیاس لگتی ہے کس طرح سے پانی کی طرف بڑھتے ہیں، کس طرح سے پانی کو پیتے ہیں، امام کہتے ہیں کہ اتنی بھی شدت محسوس نہیں کر رہے۔ کوئی جمکران میں بیٹھا ہوا کہتا مولا آپ کیوں نہیں آتے، دیکھیں کتنا، آج کل آپ جمکران میں جائیں بھرا ہوتا ہے جمکران، عام دنوں میں بھی وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہیں آئے امام، اتنے لوگ ماشاءاللہ امام کے ماننے والے چاہنے والے، کتنا مجمع ماشاءاللہ صرف جمکران میں جمع ہے، پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں، امام کو آ جانا چاہیے۔ اس کے برابر میں سے آواز آتی ہے کہ دیکھنا چاہتے ہو کہ کیوں نہیں آئے؟ کہا کہ ہاں، امام نے اپنے اعجاز سے دکھایا کہ لو سنو لوگوں کی دعائیں، سنو دعائیں۔ اس نے سننا شروع کیا، کوئی اپنی روزی مانگ رہا تھا، کوئی اپنی بیماری کی شفا مانگ رہا تھا، کوئی اپنے بچوں کی شادی کی دعا مانگ رہا تھا، کوئی کچھ اور کوئی کچھ. اگر نہیں کوئی مانگ رہا تھا تو امام کے ظہور کی دعا نہیں مانگ رہا. عزیزو، یہ شکوہ ہے امام کا. ہم خود اپنی زندگی میں دیکھیں، ایک دن، دو دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ گزر جاتا ہے، گزر جاتا ہے. یاد امام، یاد امام ہمارے دل میں آتی. ہم منتظر نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں ہم منتظر، انتظار کرنے والے ہیں. وہ منتظر ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، لیکن شاید معاملہ برعکس ہے. معاملہ برعکس، وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ کب ہم آمادہ اور تیار ہو جائیں، کب ہم کربلائی ہو جائیں. اگر ان ایام میں بھی ہم کربلائی نہ ہوں، ان ایام میں بھی ہم آمادہ اور تیار نہ ہوں، تو پھر کب ہوں گے؟ کب ہوں گے؟ علی ابن مہزیار اہوازی 20 دفعہ اس امید کے ساتھ کہ امام کی زیارت کرے گا گیا، حج کے لیے گیا. وہ مقام جہاں پر 100% یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام یہاں موجود ہیں، وہ عرفات، مزدلفہ و منیٰ کا میدان ہے. حج کے موقع پر 100% اس یقین کے ساتھ کہ جناب یہاں امام موجود ہیں، کیونکہ ہر سال زمانے کا امام حج کرتا ہے، جاتا ہے 20 سال. اس زمانے میں جب کوئی سواری جانور ہوتے تھے، اس زمانے میں جاتا ہے امام کی یاد میں. 20 سال زیارت نہیں ہوتی. 21 سال جاتا ہے، قاصد آتا ہے، کہتا ہے ماذا تريد، کیا چاہتے ہو؟ کہتا ہے انا اريد امام المحجوب، میں اپنے امام غائب کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. کہتا ہے کہ امام محجوب نہیں ہے، ما امام المحجوب، امام محجوب نہیں ہے. حجبہ سوء اعمالکم، حجاب تمہارے برے اعمال ہیں جس نے تمہارے اور امام کے درمیان رکاوٹ ڈال دی ہے. لے کے چلتا ہے. علی ابن مہزیار کہتا ہے کہ جب میں خیمے کے قریب پہنچتا ہوں، دور سے دیکھتا ہوں، خیمے کا در تھوڑا سا پردہ ہٹا ہوا ہے، دیکھتا ہوں کہ امام بے چینی سے ٹہل رہے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. جیسے علی ابن مہزیار خیمے کے اندر داخل ہوتا ہے، امام اپنی دونوں باہیں پھیلا دیتے ہیں. علی ابن مہزیار، کہاں تھے تم؟ قد نتوقعک لیلا و نہارا. اے علی ابن مہزیار، ہم روز و شب تمہارا انتظار کر رہے تھے، تم کہاں تھے؟ علی ابن مہزیار کہتا ہے کہ مولا میں تو آیا تھا، 20 سال آیا مولا. ہم نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے مولا قاصد ہی نہیں آیا. جیسی کہتا ہے قاصد، مولا پتھر پہ بیٹھتے ہیں اور ہاتھ میں چھڑی ہے، چھڑی سے خط بنانا شروع کرتے ہیں زمین سے، قاصد نہیں آیا، قاصد نہیں آیا. پھر سر اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں لا، علی ابن مہزیار ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. پھر مولا پھر کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ علی ابن مہزیار، عزیزو غور سے سننا، امام ہم سب کو کہہ رہے ہیں، ہم سب کو کہہ رہے ہیں، علی ابن مہزیار وجہ یہ نہیں ہے، قاصد مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ کسرتم بالاموال، تم تو اپنی دنیا جمع کرنے میں مصروف تھے، تمہیں ہماری پرواہ ہی کہاں تھی؟ اپنا حال دیکھیں، واقعا ایسا ہے؟ کتنی پرواہ ہے؟ کتنا چاہتے ہیں کہ امام آ جائیں؟ علی ابن مہزیار، تم اپنی دنیا میں مشغول ہو. وَتَجَبَّرْتُمْ عَلَى ضُعَفَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، دیکھو ضعیف مومنین پر جبر کر رہے ہو، مشکلات میں ان کا ساتھ نہیں دے رہے. مشکلات میں ضعیف مومنین کی دادرسی نہیں کر رہے. عزیزو، مشکل حالات ہیں، معاشی حالات مسائل کا شکار ہیں. آپ نے کتنا اہتمام کیا ہے. دیکھیں امام کیا چاہتے ہیں, یہاں سے پتہ چل رہا ہے کیا چاہتے ہیں. پانچویں امام کے دور میں جو کہ بڑا شدید دور تھا, اب اس بات کی وضاحت میں کرنا چاہوں گا. میں جب پہلے آیا تھا اس وقت بھی میں نے کہا تھا, میں اب پھر کہہ رہا ہوں کہ فقراء اور محروموں کے لیے کوئی نہ کوئی اجتماعی اہتمام کریں. مسجد اس پورے محلے, اس علمدار روڈ, کوئی مومن معاشی لحاظ سے پریشان نہ ہو, کوئی مومن ایسا نہ ہو کہ اس کے بچے ایک وقت بھوکے سو جائیں. یہ کام ہو سکتا ہے. امام کہتے ہیں کہ تم تو فقراء اور مسکین کی یاد میں ہی نہیں ہو, ان کے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہو. پانچویں امام کے دور میں ایک شخص آتا ہے, آپ کو پتا ہے انقلابات کا دور ہے, کربلا کا واقعہ ہو چکا ہے اور تحریکوں پہ تحریکیں چل رہی ہیں. کوفے سے آتا ہے امام, مدینے میں موجود ہیں. کہتا ہے مولا قیام کے لیے کوفہ تیار ہے. مولا پوچھتے ہیں کہ کیسے تیار ہے. کہتا ہے کہ اتنا اسلحہ, اتنے گھوڑے, اتنے سپاہی ہم جمع کر چکے ہیں, آئیے چلیں قیام کریں. امام اس سے ایک سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں کیا کوفے کے لوگ اس مقام پر ہیں کہ اگر کسی مومن بھائی کو ضرورت پڑے تو وہ اپنی ضرورت کو اپنے دوسرے مومن بھائی کی جیب سے پورا کر لے. یعنی مومنین کا مال مشترکہ ہو. کیا کوفے کے لوگ اس مقام پر ہیں. تعجب سے مولا کو گھورنے لگتا ہے. یعنی شاید ہمارے ذہن میں بھی کہ مولا بات جنگ کی ہو رہی ہے, جنگ کے لیے ساز و سامان کیا چاہیے, اس کی وہ موجود ہے, آپ بات کر رہے ہیں. عزیزو یہ انقلاب وہ انقلاب نہیں ہے جو ہم نے سوچا ہوا ہے, جو آج کل دنیا میں آتا ہے. یہ انقلاب ہمارا انقلاب ہے, اندر سے انقلاب آئے گا. یہ مفاد پرستی ختم ہوگی. میں نہیں رہوں گا, ہم جب تک نہیں بن جاؤں گا امام نہیں آئیں گے. میرا مال, میرا گھر, یہ سب کیا ہے. کہتے ہیں مولا میں تو یہ چیز, کہتے ہیں نہیں یہ ضروری ہے, یہ ضروری ہے. علی ابن محزیار, تم اس لیے ہم سے نہیں مل سکے کہ تم ضعیف مومنین کا خیال نہیں کرتے. تیسری چیز مولا کہتے ہیں وَقَطَعْتُمُ الرَّحْمُ الَّذِي بَيْنَكُمْ, دیکھو تم قطع رحم کرتے ہو, قطع رحم کرتے ہو, صلے رحم کا خیال نہیں کرتے, اپنے قریبی عزیزوں سے ملتے نہیں ہو, قطع تعلق کر لیا ہے تم نے. یہ تین وجوہات امام نے بتائیں کہ اس لیے مولا ظہور نہیں کرتے. عزیزو اگر واقعا ہمیں یہ ظہور چاہیے تو ہمیں کربلائی بننا ہوگا. پیچھے جگہ ختم ہو گئی ہے, اگر ایک درود پڑھ کے تھوڑا سا آگے آ جائیں سب تو بر محمد و اہل بیت محمد صلوات. بس ہم نے ان دنوں میں یہی کوشش شروع کی ہے, کربلائی خاندان. ہم چاہتے ہیں اپنے گھر کو کربلائی اور عاشورائی خاندان بنائیں. ہم نے کہا کہ ایک کربلائی خاندان کی خصوصیت ایک قرآنی خاندان ہونا ہے, اور قرآن نے, پروردگار متعال نے ایک گھر کا, تشکیل خانوادے کا جو بنیادی ترین مقصد بنایا ہے وہ سکون ہے. من آیات ان خلق لکم من انفسکم لتسکنوا الیہا, کہ سکون حاصل کیا جائے. مولا امیر المومنین سب سے زیادہ بقول چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے قنوت میں سب سے زیادہ جو دعا مانگتے تھے وہ یہ دعا تھی، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ سورہ فرقان کی آخری آیات ہیں جس میں عباد الصالحین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، اس میں سب سے آخری صفت الذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ مولا امیر المومنین اپنے قنوت میں سب سے زیادہ یہ دعا مانگتے تھے کہ اے خدا میری ازواج کو اور میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ مولا نے دعا کی، خدا نے مولا کو فاطمہ اور ام البنین جیسی زوجہ عطا کی، آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ان کے ذریعے سے حسن، حسین، زینب، ام کلثوم اور عباس جیسے فرزند عطا کیے۔ میں اپنے جوانوں سے کہوں گا جن کی شادیاں نہیں ہوئی اور جن کی ہو گئی ہیں، وہ سب آج سے زیادہ کوشش کریں کہ یہ دعا مانگیں۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے، دیکھو دعا دعا پہلی چیز ہے، خدا سے مانگو، خدا دینے والا ہے، ہم کوشش کرنے والے ہیں وہ دینے والا ہے۔ اس فرش عذاب پر بیٹھ کر یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ عہد کر کے جائیں گے کہ ہم اب ولایت پر چلیں گے، اپنی نہیں چلائیں گے، ولایت پہ چلائیں۔ اب جب عاشور آئے گا تو عاشورائی بن کے انشاءاللہ یہاں سے جائیں گے۔ مولا سب سے زیادہ یہ دعا کرتے ہیں، ہم بھی دعا کریں، حتیٰ ہمارے بزرگ دعا کریں۔ آج اگر آج ایسا نہیں، آج تک ایسا نہیں تھا تو انشاءاللہ آئندہ ایسا ہو جائے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے خدا میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یعنی گھر میں مجھے سکون ملے۔ اچھا یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بھی کس لیے ہیں؟ وجعلنا للمتقین اماما، اور قرار دے ہم کو متقین کا امام، یعنی یہ آنکھوں کی ٹھنڈک اس لیے نہیں ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے اور مزے لیتے رہے، نہیں، اس لیے نہیں ہے، بلکہ کسی کام کے لیے ہیں۔ متقین کو جمع کر کے ان کو ساتھ ملا کر ظہور کے لیے کوشش کرنی، اس لیے۔ بس ہم نے کہا تھا کہ خدا نے، ہمارے پروردگار نے کہا کہ اس آئلی زندگی، اس ازدواجی زندگی کا بنیادی ترین مقصد اور ہدف سکون ہے۔ بس اب جو بھی شرائط تلاش کرنا، شریک حیات میں جو بھی صفات تلاش کرنا، وہ اس سکون کے لیے ہونی چاہیے، سکون کے لیے۔ کل ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ دینداری، پہلی صفت دینداری ہے، دینداری کی ضرورت ہم نے آپ کے سامنے بیان کی کہ دینداری صرف اس لیے نہیں ہے کہ بچے نماز روزہ پڑھیں، نہیں، ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کیوں ہمارے لیے ضروری ہے، یہ بچے ہماری خدمت اسی وقت کریں گے جب دیندار ہو جائیں گے، یہ بچے اس دنیا سے جانے کے بعد ایصال ثواب اسی وقت کریں گے جب یہ بچے دیندار ہوں گے، ورنہ تو نعوذ باللہ من ذالک ایصال عذاب ہوگا، ان کے اعمال سے ایصال عذاب ہوگا۔ تو دنیا و آخرت ہماری اولاد کی دینداری میں ہے، ہماری یہ دینداری، یہ کیسی دینداری ہونی چاہیے، کیسی دینداری ہونی چاہیے عزیزو؟ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی والد باقر سیستانی، شاید میں چند سال پہلے یہ واقعہ سنا چکا ہوں، لیکن کیونکہ آج جمعہ بھی ہے اور پھر مناسبت بنتی ہے دینداری کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بڑی آرزو تھی آغا خاندان جو ہے وہ مشہد میں رہا ہے، آئے سیستانی کا جو خاندان ہے وہ مشہد میں اس کی زندگی گزری، تو آپ کے والد صاحب مشہد میں مقیم تھے اور شدید خواہش تھی کہ امام کی زیارت ہو جائے، تڑپتے تھے، ان کو پیغام ملا کہ فلاں دن فلاں وقت پہ فلاں محلے میں فلاں گھر میں آ جاؤ امام کی زیارت ہو جائے، جاتے ہیں، جو پتہ دیا ہوا ہے اس پتے پر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں پر ایک مجمع جمع ہے، معلوم کرتے ہیں کیا ہے ماجرا، بتایا جاتا ہے کہ اس گھر کی خاتون کا، خاتون خانہ کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا جنازہ اندر موجود ہے، اندر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی نورانی شخصیت اس جنازے کے پاس بیٹھی ہے، باقی سب دور ہیں اور وہ شخصیت بیٹھی، جیسے ہی اندر جاتے ہیں دیکھتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاتا ہے، امام کچھ دعائیں وائیں پڑھتے ہیں، اتنی دیر میں کوئی شخص برابر آتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ خاتون بہت مذہبی دیندار خاتون ہے، پوچھتا ہے کہ اس کی خصوصیت کیا ہے، زمانے کا امام اس کے جنازے پر آیا ہے، اس کی کوئی تو خصوصیت ہوگی، ایسے تو نہ صرف آئیں بلکہ مجھے بھی بلایا ہے کہ دیکھو، کہا کہ اس خاتون کی خصوصیت یہ ہے کہ جب شاہ نے کشف حجاب کا حکم دیا، آپ اگر انقلاب کی تاریخ سے تھوڑے سے آشنا ہوں تو اس شاہ کے باپ نے بے دینی پیدا کرنے کے لیے اس نے پابندی لگا دی کہ کوئی خاتون حجاب کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نہیں آ سکتی، اور جو بھی آئے گی چادر پہن کے، مکھنا پہن کے جو بھی آئے گی، اس کی چادر مکھنے کو اتار لیا جائے گا، اور ایسا ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ اس خاتون نے جتنے سال یہ پابندی رہی اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا اور گھر سے باہر نہیں نکلی، اس لیے کہ مبادہ گھر سے باہر نکلے اور اس کا حجاب چھین لیا جائے اور نامحرم اس کو دیکھے، سنتے ہیں متاثر ہوتے ہیں، تھوڑی دیر میں امام پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس خاتون، اس عورت جیسے ہو جاؤ، ہم خود تمہارے پاس آئیں، کیسے دیندار، ایک اور شخص ہے مازندران میں رہتا ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ بغداد میں آ جاؤ، اسی طرح سے تڑپتا ہے، روز و شب امام کے دیدار کی دعا کرتا ہے، بلایا جاتا ہے، دینداری کیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ بغداد میں قفل سازوں کا ایک بازار ہے، اس بازار میں فلاں دکان ایک قفل ساز کی ہے، اس پہ آ جاؤ امام کی زیارت ہو جائے گی، یہ مازندران سے چلتا ہے اور بغداد پہنچتا ہے، بغداد سے اس بازار پہنچتا ہے، اور بازار میں اس دکان کی تلاش میں اندر جاتا ہے، دکان ملتی ہے، دیکھتا ہے کہ نورانی شخصیت بیٹھی ہے، اشارہ کرتے ہیں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاتا ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں آنے، اتنے میں ایک عورت آتی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک تالا ہے، میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، ایک زمانے میں یہ تالے بڑی اہمیت کے حامل تھے، بہت اہمیت کے حامل تھے، اور ان کی باقاعدہ جو ہے نا ان کی مرمت ہوتی تھی، ان کے بازار ہوتے تھے، اور تو وہ آتی ہے کہتی ہے کہ یہ تالا مجھے بیچنا ہے، اس کی کتنی قیمت لگاؤ گے، وہ قفل ساز تالے کو ہاتھ میں لیتا ہے، دیکھتا ہے آگے پیچھے سب جگہ دیکھنے کے بعد، کہتا ہے کہ اس تالے کی قیمت 7 درہم ہے، وہ ضعیفہ حیرت سے کہتی ہے کہ 7 درہم، تم مجھ بوڑھی عورت سے مذاق کر رہے ہو، پورا بازار گھوم کے آ رہی ہوں، کوئی 2 درہم سے زیادہ مجھے نہیں دے رہا، میری ضرورت 3 درہم کی ہے، میں نے لوگوں سے کہا 3 درہم دے دو، کوئی دینے پہ تیار نہیں تھا، تم مجھے 7 درہم دو گے، کہتا ہے کہ ضعیفہ اس میں تھوڑا سا کام ہے جو میں کروں گا اور میں اس کو 8 درہم میں بیچوں گا، اس لیے میں تجھ سے 7 درہم میں لے رہا ہوں، اصل اس کی قیمت 7 درہم ہی ہے۔ کہتی ہے اچھا مجھے دے دے، 7 درہم دے، خوش خوش چلی جاتی ہے۔ امام پلٹتے ہیں اس شخص سے، کہتے ہیں کہ اس قفل ساز کی طرح دیندار دیانتدار ہو جاؤ، ہم خود تمہارے پاس آئیں گے۔ یہ دینداری ہے۔ آج ہماری دینداری کا کیا عالم ہے؟ چھٹے امام نے کہا تھا کہ کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث شرمندگی نہ بنو۔ جہاں بھی مولا کا چاہنے والا ماننے والا ہوتا، اور لوگ کہتے کہ یہ شخص ہے اہل بیت کا ماننے والا، اس مقام پر ہمیں پہنچنا ہوگا، اس جگہ پر ہمیں آنا ہوگا۔ گھروں کے اندر دینداری کو پھیلانا ہوگا، عام کرنا ہوگا۔ دینداری ایک اہم ترین صفت ہے جو شریک حیات میں ہونی چاہیے۔ مولا امیر المومنین اور جناب زہرا کی شادی ہوتی ہے، کچھ دن کے بعد حضور تشریف لاتے ہیں، جناب زہرا سے سوال کرتے ہیں کہ زہرا علی کو کیسا پایا؟ بی بی نے جواب دیا خیر و بالن، بہترین شوہر۔ تھوڑی دیر کے بعد مولا امیر المومنین آئے، پوچھا کہ علی فاطمہ کو وہ کیسا پایا؟ کہا کہ نعم العون علی طاعت اللہ، خدا کی اطاعت میں بہترین مددگار، بہترین مددگار۔ یہ ہے دینداری، دینداری ہونی چاہیے پہلی صفت۔ دوسری صفت کیا ہے؟ آج ہم بات کریں گے دوسری صفت پر۔ دوسری صفت اس کا عاقل ہونا اور فہیم ہونا ہے۔ عزیزو، ہمارے معاشرے میں عام ہے، مثلاً کہتے ہیں کہ بڑا ہی سیدھا بچہ ہے، بڑی ہی سیدھی بچی ہے۔ یہ سیدھا ہونا، یعنی اگر اس معنی میں ہے کہ وہ بالکل ہی پیدل ہے، تو بھائی یہ تو ایک عیب ہے۔ عاقل اتنا ہونا چاہیے کہ اپنے اچھے اور برے کی پہچان کر سکے، اتنا فہیم ہونا چاہیے کہ صحیح اور غلط کی تشخیص دے سکے۔ اگر ایک خاتون عاقل نہیں ہوگی تو دنیا اس سے جو کہے گی وہ مان لے گی، دنیا جیسا کرے گی وہ بھی کرنے کی کوشش کرے گی۔ خاتون کو اتنا فہیم ہونا چاہیے کہ اگر آسائش ہو، آسانی ہو، تو قناعت سے کام لے، اور اگر تنگی ہو، تنگ دستی ہو، تو پھر صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ چادر دیکھ کر پیر پھیلائے، یہ عاقل ہونے کی علامت ہے۔ آپ کہیں کہ جناب بہت بچی تو بڑی سیدھی ہے، اگر سادگی مراد ہے، مثلا سادہ ہے، زیادہ نام و نمو، زیادہ اپنے آپ کو شو نہیں کرتی، یہ اچھی صفت ہے۔ لیکن سادگی اگر اس معنی میں ہے کہ جناب عقل نہیں ہے، تو یہ ضروری ترین صفات میں سے ہے۔ کہا گیا کہ ایاکم و تزویج الحمقاء، دیکھو احمق سے، بے وقوف سے شادی کرنے سے پرہیز کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحبتہا، اس کی جو صحبت ہے وہ بلاؤن، وولدہا ضیاؤن۔ دیکھو جب اس کے ساتھ زندگی گزارو گے تو یہ تمہارے لیے مصیبت بن جائے گی۔ اگر کسی بے وقوف اور احمق کے ساتھ زندگی گزارو گے تو یہ تمہارے لیے مصیبت بن جائے گی۔ اور اس سے جو اولاد ہوگی، وہ نقصان دہ ہوگی، تمہیں اذیت کرے گی، تمہیں پریشان کرے گی. پھر دوبارہ سے کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا اگر پیچھے والے لوگ آگے آ جائیں، درود پڑھیں محمد والے محمد. دروازے کے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا سائڈ میں آ جائیں. ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیں محمد والے محمد. مولا امیر المومنین سے حضور نے کہا کہ اے علی، یا علی، لا فقر اشد من الجہل، جہالت اور نادانی سے بڑھ کر کوئی فقر نہیں. ولا اعود من العقل، لا مال اعود من العقل، اور کوئی دولت عقل سے بڑھ کر نہیں. کہا گیا کہ دیکھو، دنیا کی تمام خیر عقل کے سائے میں جمع ہو جاتی ہے. اگر انسان عاقل ہے تو دنیا کی ہر خیر کو جمع کر لے گا. انما یدرک کلہ الخیر بالعقل، تمام تر خیر جمع ہو جائے گی اگر انسان عاقل ہے. عزیزو، ہمارے گھروں میں مشکلات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ فقدان ہے، عقل مندی کا فقدان ہے. ایک گھر میں جھگڑا ہے ساس اور بہو کا، اختیارات کی جنگ ہے. اس جنگ کو عقلانہ انداز میں حل ہونا چاہیے. اگر غیر منطقی اور غیر عقلی خواہشات کی تکمیل کے لیے یہ تنازعہ ہوگا تو یہ مشکل پورے گھر کے لیے بنے گا. اگر اختیارات کی جنگ شروع ہو جائے گی اور یہ اختیارات کی جنگ منطقی اور عقلی نہ ہو تو یہ مسئلہ پیدا کرے گا آپ کے گھر میں. کل میں نے آپ کے سامنے دینداری، بزرگوں کا احترام، ان کی خدمت ضروری ہے، لیکن بزرگوں کی بھی شفقت محبت ضروری ہے. آپ گھر کے بزرگ ہیں، آپ اپنی زندگی گزار چکے ہیں، آپ جوانوں کو آگے لے کر آئیں، ان کو اختیار دیں، ان کو اختیار دیں، ان کی رہنمائی کریں. اور جوان اپنے بزرگوں کی خدمت کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی زندگی تو گزار چکے ہیں لیکن ہم جوانوں کی زندگی میں بے جا دخل اندازی کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہ ہم اس مغربی معاشرے کی حمایت کرتے ہیں اور نہ ایک ایسے معاشرے کی حمایت کرتے ہیں جہاں پر جوانوں کو بالکل موقع نہ دیا جائے. ایرانی معاشرے میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ جیسی بچہ شادی کرے گا ویسے ہی وہ اپنے والدین سے، ایک یعنی ایک ثقافت ہے وہاں کی، ایک کلچر ہے کہ بچہ شادی کرے یعنی اپنا الگ گھر لے لے، والدین کو چھوڑ دے. یہ کلچر ہے، اچھی بات نہیں ہے. لیکن ایک کمبائنڈ فیملی میں مشکل یہ ہے کہ بچوں کو آزادی نہیں ہے. بچے سوچتے ہیں کہ بھائی ہم مشکل میں پھنس جائیں گے. نہیں، اپنے گھر کا ماحول دوستانہ ماحول رکھیں، رفاقت کے ساتھ زندگی گزاریں، محبت کے ساتھ زندگی گزاریں. ایسا نہ ہو کہ اتنا زیادہ پریشر ہو کہ وہ مجبور ہو جائے کہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے. نہیں، ایسا نہیں. گھر کا ماحول اتنا ہو، سب کی ذمہ داریاں ہیں، بزرگوں کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، جوانوں کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، سب اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور عاقلانہ انداز میں. اختلاف بری چیز نہیں ہے، اختلاف ہوتا ہے. دو برتن جب آپس میں ملتے ہیں، کھٹکتے ہیں، آواز آتی ہے، ایک دوسرے سے لگتے ہیں تو انسان انسان سے ملے گا، اختلاف ہوگا. لیکن اختلاف کو حل کرنے کا طریقہ موجود ہے. اور طریقہ کیا ہے؟ نحنو ابناؤ دلیل نمیلو حیسو یمیل، ہم دلیل کتابیں، کسی کے پاس اچھی دلیل ہے، اچھی بات کر رہا ہے، اچھی انداز میں کر رہا ہے، اچھے طریقے سے کر رہا ہے، ایک راہ حل پیش کر رہا ہے، اچھا راہ حل ہے، اس کو مان لیا جائے، اگرچہ وہ بچہ ہی ہو، میرا بچہ ہے، میرا جوان ہے، یہ ماحول اگر ہم گھر میں، ایک عاقلانہ ماحول، ایک شفیقانہ ماحول گھر میں پیدا کرتے ہیں تو یہ سکون کا بہترین ذریعہ ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، یہ گھروں میں ساس بہو کے جھگڑے، اگر واقعاً ساس جیسا اپنی بیٹی سے چاہتی ہے ویسے ہی اپنی بہو سے چاہے تو مسئلہ حل ہے، مسئلہ حل ہے. اپنے گھر میں جو بچی لا رہے ہیں اس کو اپنی بیٹی سمجھیے، اپنے داماد کو داماد نہیں سمجھیے، اپنا بیٹا سمجھیے. اگر آپ کا بیٹا شادی کرتا تو کیا کرتے آپ؟ ایران میں آیت اللہ امینی جمعے کے خطبے میں، وہاں پر آپ کو بتائے مسائل بہت زیادہ ہیں، جس طرح سے آپ کے یہاں بھی ایک لڑکے کے لیے شادی کرنا بڑا مشکل ہے، وہاں پر بھی اس طرح کی کچھ چیزیں ان کی ثقافت میں موجود ہیں. انہوں نے بڑی اچھی تجویز دی، اور میں پچھلے سالوں میں بھی گلہ کر چکا ہوں، جوانوں کی عمریں جا رہی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی. اس پر انشاءاللہ اس پہ روایت لے کر آؤں گا میں، یہ موضوع میرا بالکل الگ ہے. لیکن ایک شادی کی عمر جو ہے وہ لڑکی کی 18 سے 20-22 سال کے اندر شادی ہو جانی چاہیے، لڑکے کی 22 سے 26 سال 25 سال کے اندر شادی ہو جانی، یہ بہترین ایج ہے، اس کے بعد تاخیر ہے جو کہ صحیح نہیں ہے، نفسیاتی لحاظ سے اجتماعی لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے. وہاں پر ایک مسئلہ، ایک زمانے میں یہ مشکل تھی وہاں پر کہ جب تک لڑکا اس قابل نہ ہو جائے، اس کا گھر الگ نہ ہو جائے، بینک بیلنس نہ ہو جائے، اس وقت تک شادی نہیں ہوتی تھی. انقلاب کے بعد کچھ عرصے ہم وہاں پر طالب علم تھے تو قم میں آغے امینی نے خطبے میں کہا کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا، بچی کے والدین جب تک بچی کی شادی نہیں ہوتی اس کا خرچہ برداشت کرتے ہیں، لڑکے کے والدین جب تک لڑکے کی شادی نہیں ہوتی اس کا خرچہ برداشت کرتے ہیں، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں والدین مل کر ان کی شادی کر دیں اور جب تک وہ اس قابل نہ ہو جائیں ان کا خرچہ وہ دونوں والدین برداشت کریں؟ دیکھیں کتنی عزیزو، یہ جوانوں کی شادی نہ ہونا، وقت پر شادی نہ ہونا بہت بڑی مشکل ہے. میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا میرے بزرگوں، کیا ہمارے گناہ کم ہیں کہ جو اپنے بچوں کے گناہ بھی اپنے سر لے لیں؟ نہ کریں ایسا، نہ کریں ایسا. اجتماع مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، دیر سے ہونے والی شادیاں مشکلات کا شکار رہتی ہیں، نہ کریں ایسا، ایسا نہ کریں. بس عاقلانہ انداز اپنائیں. دوسری صفت دینداری کے بعد یہ ہے کہ اس کو، شریک حیات کو فہیم اور عاقل ہونا چاہیے. اگر بچیاں میری بہنیں جب نئے گھر میں جاتی ہیں، ان نئے گھر کے ماحول میں ایڈجسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، ایک نیا سب کچھ ہوتا ہے، نئے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ بھی ان کو اپنے والدین کی طرح سمجھیں، اور اگر کوئی سخت بات ہو تو اس پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، یہ عقل کہتی ہے. عزیزو، آج کل معاشی مادی مشکلات کا دور ہے، سیرت جناب زہرا بہت اہم ہے ہمارے لیے، بہت اہم ہے. قناعت جناب زہرا سے سیکھیں. ایک دن مولا امیر المومنین گھر تشریف لاتے ہیں شدید بھوک کے عالم میں، کہتے ہیں فاطمہ بنت رسول اللہ بھوک لگ رہی ہے کھانا لے کر آئیں, کہتے ہیں کہ یا ابو الحسن کھانا نہیں ہے آج, بالکل کچھ نہیں ہے, دو تین دن سے کھانے کی تمام چیزیں ختم ہو گئی ہیں, میں بچا بچا کر آپ کو اور بچوں کو کھلا رہی تھی. مولا پریشان ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں فاطمہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا. بی بی کا ایک جملہ ہے, بی بی کا ایک جملہ ہے, اگر ہماری خواتین اس اخلاق کو اپنا لیں تو ہمارے گھروں کے آدھے مسائل ختم ہو جائیں. بی بی کہتی ہیں کہ یا ابا الحسن انی لاستحیی من اللہ, اے ابو الحسن آپ سے نہیں جو خدا سے شرم آتی ہے کہ میں آپ سے کسی ایسی چیز کا تقاضا کروں جس کو آپ مجھے نہ دے سکتے ہو. یعنی آپ مالی استطاعت نہیں رکھتے, مجھے پتا ہے حالات اچھے نہیں ہیں, مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, میں آپ سے وہ تقاضا نہیں کرنا چاہتی جس تقاضے کو آپ پورا نہ کر سکیں. اگر یہ خصوصیت ہماری بہنیں اپنا لیں, ہماری بچیاں اپنا لیں. یہ معاشی مشکلات کا دور ہے اس وقت پاکستان میں کمانا, حلال کمانا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, تنگی کا وقت ہے, یہاں پر قناعت ضروری ہے. یہ عقل ہے, یہ عقل ہے, یہ فہم ہے جو اس کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس وقت اپنے شوہر سے بیجا تقاضے نہیں کرو, بیجا خواہشات نہیں کرو, دوسروں کی دیکھا دیکھی, دوسروں کی زندگی دوسروں کی زندگی ہے, میں دوسروں کی زندگی سے اپنی زندگی کو منظم کروں, دوسرے کے یہاں یہ چیز ہے میرے یہاں بھی ہونی چاہیے, دوسری خاتون یہ کپڑے پہنتی ہے مجھے بھی یہ کپڑے پہن, نہیں ایسا نہیں ہے, نہیں. اپنی زندگی خود بنائیے, اور جو ہدف اور مقصد ہے سکون, اس سکون کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. بس عزیزو, یہ مولا نے کہا کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے خدا مجھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک, میری زوجہ کو اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, اس لیے کہ وجعلنا للمتقین اماما, تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں, ہم تربیت کر سکیں اور متقین کے امام بن سکیں, اور پھر اپنے مولا کے ظہور کی زمینہ سازی کر سکیں. آج دو محرم ہے, کاروان حسینی جو کہ اٹھائیس رجب کو مدینہ سے نکلا تھا, آج دو محرم کو اپنی آخری منزل کربلا پر پہنچ رہا ہے. راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی ابن زیاد کو خبر ملی کہ حسین کا کاروان عراق میں داخل ہو گیا ہے, اس نے 1000 سپاہیوں کا لشکر تیار کیا اور حور ابن یزید ریحائی کی قیادت میں امام کے کاروان کی طرف بھیج دیا. راوی کہتا ہے کہ حور کا لشکر جب امام کے لشکر کے قریب آیا ہے, دوپہر کا وقت تھا, گرمی کی شدت تھی, جب یہ لشکر ابن زیاد لشکر سید الشہداء کے سامنے آیا ہے تو پیاس کی شدت سے بے حال تھا. حر مولا سے کہتا ہے کہ میرے لشکر کو پانی پلایا جائے. مولا فوراً حکم دیتے ہیں کہ حر کے لشکر کو چاہے وہ سپاہی ہوں چاہے وہ جانور ہوں سب کو پانی پلاؤ. ایک منظر دیکھتے ہیں مولا کہ ایک سپاہی پیاس کی شدت سے نڈھال ہے, مشت سے پانی پینا چاہتا ہے لیکن پی نہیں پاتا. مولا آگے بڑھتے ہیں اپنے چلو میں پانی لے کر اس کو پلاتے ہیں. میں کہوں گا مولا اتنے کریم ہے, ابھی کچھ دیر کے بعد یہی لشکر ہوگا چاہ پر پانی بند کر دے گا. لشکر, امام اذان کا وقت ہوتا ہے, امام نماز پڑھتے ہیں, حور کے پاس آتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو اپنی نماز الگ سے پڑھ لو. کہتا ہے کہ میں کیوں الگ سے پڑھوں, آپ فرزند رسول ہیں, میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے, امام نماز پڑھتے ہیں پھر اپنا سفر شروع کرتے ہیں. حور کا لشکر چاروں طرف سے امام کے کاروان کو گھیرے ہوئے. ایک مقام پر حر کو ابن زیاد کا خط ملتا ہے. ابن زیاد خط میں لکھتا ہے کہ جس مقام پر تجھے یہ خط ملے اس مقام پر حسین کو روک دے اور لشکر کو آگے نہ بڑھنے دے. دیکھ, نہ کوفے آنے دینا اور نہ پانی کے قریب ان کو خیمے لگانے دینا. اور دیکھ, یہ جو قاصد میں نے بھیجا ہے یہ میرا جاسوس ہے, ایک ایک پل کی اطلاع دے گا مجھے. اور جیسے ہی ابن زیاد کا خط پڑھتا ہے آگے بڑھتا ہے اور مولا کی سواری کے سامنے آ کر مولا کی سواری کی باگ کو تھام لیتا ہے. عربوں میں یہ ایک بہت بڑا عمل ہے. جیسی تھامتا ہے امام ایک جملہ کہتے ہیں, سکلت کا مک, اے ہور تیری ماں تیرے غم میں روئے. پلٹ کر کہتا ہے, اے فرزند رسول اگر آپ کے علاوہ کوئی اور یہ جملہ کہتا تو میں اس کی ماں کی شان میں گستاخی کرتا, لیکن آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے. فاطمہ کل خیر ہے, فاطمہ کی شان میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا. شاید حور کا یہی عمل باعث بن گیا کہ مولا کی نظر عنایت حور کی جانب آ گئی, جہنم سے نکل کر جنت کی طرف سے لگ گیا. مولا ایک آپ کی مادر گرامی سے محبت اس بات کا باعث بنی کہ آپ نے حور کو حور بنا دیا. مولا ہم بھی آپ کی ماں سے محبت کرنے والے ہیں, ان کے چاہنے والے ہیں. مولا ایک نظر عنایت اس مجلس پر آپ کی ہو جائے. مولا پھر تھوڑا سا آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, حر روکنے کی کوشش کرتا ہے. یہ سلسلہ سایہ با سایہ یہ دونوں لشکر آگے پیچھے ہوتے ہیں. ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں پر پہنچ کر مولا کی سواری روک جاتی ہے, آگے نہیں بڑھتی. مولا پوچھتے ہیں اس کا نام کیا ہے, کہا جاتا ہے اس کا نام غازریہ ہے. پھر پوچھتے ہیں اور کوئی نام ہے, کہتے ہیں سرائے بھی اس کو کہتے ہیں. پھر پوچھتے ہیں اور کوئی نام ہے, کہتے ہیں شط الفرات بھی کہتے ہیں. کہتے ہیں اور کوئی نام ہے, کہتے ہیں نینوا بھی اسے کہا جاتا ہے. پوچھتے ہیں اس کے علاوہ کیا اس جگہ کا کوئی نام ہے, تو ایک بزرگ آگے بڑھتا ہے کہ کہتا ہے کہ اس کا نام کربلا بھی ہے. مولا کہتے ہیں اعوذ بکا من کرب و بلاء, اے خدا تجھ سے کرب و بلا پناہ مانگتا ہوں, اس کرب سے اور اس بلا سے جو میرے اوپر آنے والی ہے. پھر اس کے بعد مولا ایک مرثیہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے ہاہنا واللہ مصفقہ دماؤنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہا جائے گا، ہاہنا واللہ مقتل و رجالنا، ارے یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارے مرد قتل کیے جائیں گے، ہاہنا واللہ مذبح و اطفالنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے، ہاہنا واللہ مہتک و نسائنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہماری خواتین کی حرمت کو پامال کیا جائے گا، جہاں ان کے خیموں کو جلایا جائے گا، ان کی چادروں کو چھینا جائے گا، حکم دیتے ہیں کہ اسی جگہ خیمے لگائے جائیں، حکم دیتے ہیں کہ سواریوں سے اہل بیت کو اتارا جائے، سواریوں کو اتارنا شروع کرتے ہیں، اتارنا شروع کرتے ہیں، عجیب جاہ و جلال ہے، جب جناب زینب کی باری آتی ہے تو ایک طرف جناب عباس ہیں، ایک طرف جناب علی اکبر ہیں، سامنے قاسم ہیں، 18 بنی ہاشم کے جوان بی بی کی سواری کو گھیرے ہوئے ہیں، بی بی کو اماری سے اتارا جاتا ہے، میں کہوں گا بی بی آج یہ جاہ و جلال ہے، 11 محرم کو میری بی بی کربلا کے میدان میں کھڑی ہے، کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے، ارے کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے، فرات کی طرف فرات کی جانب نگاہ کر کے کہتی ہے اے عباس، اے علی اکبر، اے قاسم تم کہاں ہو، آج زینب کو سوار کرنے والا کوئی نہیں، اشرکم اللہ، گریا کرنے کے دن ہے، مصیبت پہ رونے کے دن ہے، کل میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی امام رضا کی ابن شبیب، اگر یہ آنسو گال پر آ جائیں تو خدا تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، اور شرمندہ ہے، اور شرمندہ ہے شب عاشور، ارے وہ باعث بنا ہے، وہ باعث بنا ہے کہ مولا کا کاروان فرات سے دور اپنے خیمے لگائے، خیموں سے علتش علتش کی آوازیں آتی ہیں، خورا وہورا اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، ارے میری وجہ سے حسین کے بچے پیاسے، ساری رات خیمے میں ٹہلتا ہے، صبح ہوتی ہے فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب جہنم سے نکل کر جنت کی طرف، یزید کی ولایت سے نکل کر حسین کی ولایت میں جانا ہے، اپنے غلام اور اپنے جوان بیٹے کو لیتا ہے، مولا کی طرف چلتا ہے، خیموں سے قریب آتا ہے، کہتا ہے سواریوں سے اتر جاؤ، سواری سے اتر جاؤ، اپنے غلام سے کہتا ہے کہ میرے ہاتھوں کو باندھ دو، ہاتھوں کو باندھ دیتے ہیں، پھر مولا کے خیمے کی طرف چلتا ہے، دور سے مولا دیکھتے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے، حکم دیتے ہیں عباس، علی اکبر جاؤ، میرا مہمان آ رہا ہے، اس کا استقبال کر کے، میرے عزیزو یہ کریم ابن کریم ہے، مولا حور کو کتنی جلدی معاف کر دیا، مولا آج ہم بھی آپ کے اس فرش عزا پر بیٹھ کر آپ سے عذر خواہی کرتے ہیں، مولا آپ کی ولایت پر عمل نہیں کیا، آپ کے راستے پر چل نہیں سکے، مولا جس طرح سے حور کو بخش دیا ہمیں بھی معاف کر دے، اور آگے بڑھتے ہیں. جیسے مولا کے قریب آتے ہیں مولا کھڑے ہو جاتے ہیں اور مولا کے قدموں میں گر جاتا ہے. اپنے ہاتھوں سے ہور کو اٹھاتے ہیں, اپنے سینے سے لگاتے ہیں, کہتے ہیں ہور کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دیں, میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے. مولا گلے سے لگا لیتے ہیں ہور, تم خدا تمہیں معاف کرے, خدا نے تمہیں معاف کیا. ہور کہتا ہے مولا میرے جرم کی سزا یہ ہے کہ سب سے پہلے میں میدان جنگ میں جاؤں. مولا اجازت دیتے ہیں, ہور جاتا ہے, تھوڑی دیر میں واپس آ جاتا. جوان بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا تم میدان میں جاؤ. مولا پوچھتے ہیں کیوں, کہتا ہے مولا میں چاہتا ہوں اپنے جوان بیٹے کا لاشا میں خود اٹھاؤں. جوان بیٹا جاتا ہے, جنگ کرتا ہے, آواز دیتا ہے یا بچاد رکنی ہے بابا میری مدد کریں. خور کھڑا ہوتا ہے, سواری پہ سوار ہوتا ہے, اپنے بیٹے کی جانب چڑھتا ہے. جب قریب پہنچتا ہے دیکھتا ہے کہ مولا حسین خور سے پہلے جنازے پر موجود ہے. خور کہتا ہے مولا ہٹ جائیے, میں اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھاؤں گا. مولا کہتے ہیں ارے بوڑھا باپ جوان بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھاتا. ارے میں کہوں گا مولا ابھی کچھ دیر کے بعد اسی صحرا کربلا میں وہ منظر سامنے آنے والا ہے جب ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کے سرحانے کھڑا ہوگا, اس کے سینے میں پرچی لگی ہوگی, پرچی کی آنی کے پھل کو کھینچے گا. ارے جوان بیٹے کی روح پرواز کر جائے گی, جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا چاہے گا, لاشا نہیں اٹھ سکے گا. ارے خیمے کی طرف دیکھ کر بچوں کو آواز دے گا, اے بچوں بوڑھے باپ کی مدد کرو, جوان بیٹے کا لاشا اٹھا سکے. الا لعنة الله على القوم الظالمين. خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدا اس گریے سے, اس گریے سے, اس پشیمانی سے, اس ندامت سے ہمارے مولا کو, مولا حسین کو, زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما دے. اے خدا اس مجلس میں موجود تمام حاضرین کی مشکلات کو حل فرما. اے خدا ان کے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دے. اہل بیت کی محبت ان کے گھروں میں سب سے بڑی خوشبو اہل بیت کی محبت ہو. اے خدا ہمیں ولایت پر حقیقی معنی میں چلنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا اس مجلس میں موجود جتنے حاضرین ہیں ان سب کے بیماروں کو شفا عاجلہ و کاملہ عنایت فرما, ان کے رزق و روزی میں اضافہ فرما, معاشی مشکلات کو حل فرما. اے خدا بہت سارے لوگوں نے, بہت سارے لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے. کچھ مریض ہیں, کچھ پریشان ہیں, کچھ اولادوں کی متمنی ہیں. اے خدا ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما. اے خدا ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما, ان کو جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما. اے خدا ہماری سب سے بڑی آرزو, سب سے بڑی خواہش اپنے آخری امام تیری آخری حجت کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما. ہمارے کردار, ہمارے اعمال اور ہمارے افکار کو اس قابل بنا دے کہ مولا کے آون و انصار میں شامل ہو سکے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.